الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاة کے بعد، معزز حضرات، اس مجلس سے قبل ایک طویل سوال کیا گیا ہے، اور صورت سوال یہ بنتی ہے کہ بیعت کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم جسمانی امراض کے کسی معالج کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں تو ہم اس سے بیعت نہیں کرتے، اس لیے روحانی امراض کی اصلاح کے لیے بیعت کیوں ضروری ہے؟ ایک طویل سوال تھا، میں نے اس کا لب لباب اس وقت بیان کیا ہے، آگے اسی کے سلسلے میں کچھ عرض کر سکوں. پہلی بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام جو بیعت لیتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اب رہ گیا سائل کا یہ کہنا کہ جب ہم جسمانی معالج یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے بیعت نہیں ہوتے. اصل میں بیعت کا معنی تقید ہے، پابندی ہے، مرید کی طرف سے اور دوسری طرف پیر کی طرف سے، اور یہی کچھ جسمانی معالج کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کا باقاعدگی کے ساتھ علاج اختیار نہ کریں تو بیماری طول پکڑ جاتی ہے، اس کی ہدایات پر عمل نہ کریں تو بھی کئی خرابیاں سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے یہ تقید بھی اگرچہ معنی اصلاً بیعت نہیں ہوتا، لیکن معنوی اعتبار سے وہاں بھی بیعت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اب ہم سلاسل تصوف کی طرف آتے ہیں جس میں مشائخ کرام سے بیعت کی جاتی ہے. اس کے بارے میں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہ فرض ہوتی ہے نہ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ ارکان ہیں وہ ارکان عقیدت و محبت، ادب و اطاعت ہیں۔ اگر عقیدت، محبت، ادب، اطاعت نہیں تو کتنا ہی قریبی مرید اور کتنے ہی بڑے بڑے مشائخ سے بیعت کیوں نہ ہو، اس کو اصلاح حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ شیخ نے دراصل تراش خراش کرنی ہے، جیسے باغیچے کو درست رکھنے کے لیے مالی کبھی کسی ٹہنی کو اور شاخ کو کاٹ دیتا ہے، اور کبھی کسی جگہ کی تراش خراش کر دیتا ہے، لیکن اس کی اس تراش خراش سے باغیچہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اصلاح بھی ایک تراش خراش کا نام ہے۔ اصلاح کہتے ہی ہیں وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا، یہ اصلاح کہلاتا ہے۔ اب جو روحانی بیماریاں ہیں، ان میں تو بعض اوقات بہت گہرے گہرے گھاؤ اور نشتر لگانے پڑتے ہیں، یہ حسد و تکبر، غصہ اور ریا، غیبت اور چگلی، یہ کوئی ایسے جان چھوڑ دیتے ہیں اور بندے میں زہد، تقوی، قناعت، توکل، صبر، شکر، صدق، تفویض، رضا، شوق اور خوف، یہ کوالٹیز کوئی اسی طرح آ جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جس شخصیت کے ساتھ، جس بزرگوار کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہے، اس تعلق میں یہ چاروں ارکان موجود ہوں اور شرعی حدود کے اندر موجود ہوں۔ شرعی حدود میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شیخ کے بھی مرید ہیں، دوسرے شیخ کے بھی مرید ہیں، مرید مریدوں سے آپس میں ملتے ہیں، وہ اپنے پیر کو افضل بتاتا ہے، وہ اپنے کو افضل بتاتا ہے، اور خامخواہ کا فساد۔ اس میں صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ جو میرا شیخ ہے وہ میرے لیے اصلاح کے سلسلے میں انفع ہے، زیادہ نفع دینے والا ہے، فضائل میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ فضیلتیں بندوں کی طرف سے نہیں دی جاتی، یہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، جس میں اللہ تعالی شانہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تذکرہ رسولوں کا ہے، اس تمام انبیاء و مرسلین کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ سب رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، جس کو اللہ تعالی نے جو فضیلت دی ہے وہ دی ہے۔ اسی طرح کسی شیخ کو اللہ تعالی شانہ جو فضیلت دے گا وہ خود دے گا، مریدوں کی طرف سے اس کو قطب الاقطاب، غوث اعظم، مجدد اعظم، فلاں اور فلاں کہنے سے نہ وہ غوث بن جائے گا، نہ قطب بن جائے گا، نہ کوئی اور اس کو رتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مشائخ بھی ان کو، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اور اگر میں اس ضرورت محسوس نہ کرنے پر جاؤں، وہ ایسے ہی ہے کہ گویا تمام علماء اور مشائخ کے جوتوں کا رخ میں اپنی طرف کر لوں گا. تو یہاں پر چونکہ ان امراض کے بارے کا علاج کرنا ہے جو محسوسات میں نہیں آ رہے ہیں. جسمانی بیماریاں محسوس ہوتی ہیں, وہاں جا کر اگر ہم اپنا آپریشن کوئی کرواتے ہیں, فیس بھی دے کر آتے ہیں, شکریہ بھی ادا کر کے آتے ہیں, لیکن یہاں پر جو بیماریاں ہیں وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. اب ہرس ہے, بخل ہے, ریا ہے, عجب ہے, تکبر ہے, تما ہے, غصہ ہے, دروغ گوئی ہے, حب جاہ ہے, حب دنیا ہے, حب مال ہے, یہ ایسی بیماریاں ہیں جو اندر پوشیدہ ہیں. اب ان پوشیدہ بیماریوں کا علاج کرنا, اب کسی کو کہا جائے بھائی تو تکبر میں مبتلا ہے, وہ کسی کے گلے پڑ جائے گا, کہنے والے کی جان کو آ جائے گا. لیکن شیخ حکمت کے ساتھ اس کو جب توجہ دلائے گا تو وہ اس کے علاج کی طرف بھی متوجہ ہوگا. شیخ بتائے گا, چونکہ اس کے ساتھ عقیدت ہے, محبت ہے, اس کا ادب کرتا ہے اور اس کی اطاعت ضروری سمجھتا ہے, لہذا اس کے قول کو وہ قول صحیح سمجھے گا. اور پھر اس کی درستی کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ شیخ جو ہے وہ بھی ان سب چیزوں کو جانتا ہو, اسے پتا ہو کہ تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل ضروریات میں سے ہیں, اور وہ جو آیت پڑھ کر قد افلح من تزکا کہہ کر بیعت لیتے ہیں, یہ اس تزکا کے اور تزکیہ کے لوازم ہیں کہ اخلاق رذیلہ سے کا تخلیہ ہو اور اخلاق حسنہ, اخلاق حمیدہ کا سے تحلیہ اور تجلیہ, اور نفس پاک ہو کر, مزکہ ہو کر اللہ تعالی شانہ کے قرب کے مزے حاصل کرے. اس لیے وہاں پر ڈاکٹر کے ہاں, جسمانی ڈاکٹر کے ہاں ایک رسمی ظاہری بیعت کا ہونا نہیں پایا جاتا, لیکن پابندی وہاں بھی رابطے کی موجود ہے, اور وہی پابندی رابطے کی یہاں بھی موجود ہے. شیخ کے ساتھ مناسبت جیسے کسی ڈاکٹر کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے, اسی طرح شیخ کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے. لیکن وہاں پر علاج دوائی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, یہاں کوئی دوائی نہیں دینی ہے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, یہاں تو ذکر اللہ کرانا ہے, اور اسی ذکر ذکر و فکر کے ذیل میں اصلاح باطن کا کام سر انجام دینا ہے. اندر سے حرص، طمع، غصہ، دروغ، حسد، بخل، ریا، عجب، تکبر، ان سب بیماریوں کو کھرج کر نکال دینا ہے. اب یہ کام ظاہر ہے کہ وہی شاید کرے گا جسے جو فن کی مہارت حاصل ہے. اور پھر بیعت ہونے والوں میں سے سب کا مزاج ایک نہیں ہے کہ کوئی ایک اصول وضع کر دیا جائے اور اسی اصول کے ماتحت سب کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی انداز اختیار کرنا پڑے گا، کسی کے ساتھ کوئی انداز اختیار کرنا پڑے گا. اور جو انداز اختیار کیا جائے گا وہ اس کے حسب حال ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوفیاء طریقت کی بیعت شرعی اعتبار سے فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کے فوائد، اثرات اور ثمرات اتنے ہیں کہ اصلاح کے لیے اس کو محبوب اور مطلوب کا درجہ ضرور دیا جا سکتا ہے. اب یہ سوال کہ کیا بیعت کے بغیر بھی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس میں میرا مختصر جواب یہ ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ چاروں ارکان پائے جائیں کہ جس سے اصلاح کرا رہا ہے اس کے ساتھ عقیدت، محبت، ادب، اطاعت کا کے چاروں ارکان حاضر اور موجود ہوں، کسی ایک رکن کی کمی وہ اصلاح میں رکاوٹ بن جائے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شیخ کے سامنے اپنا قلب کھول کے رکھ دیا جائے، اپنے آپ کو کھولا جائے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ شیخ کے پاس بھی اتنا وقت ہو کہ وہ کسی کی بات سنے، اسے سمجھے، پھر اس کے موافق اس کو جواب دے اور اس کے لیے اس کے حال پر نظر کرے. اور اگر شیخ نے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مرید پال رکھے ہیں تو کس کس کی اصلاح کیسے کرے گا؟ یہ تو وہ جانے اور رب جانے، ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر آج ایک سے اصلاح کروانے کے لیے چلا گیا ہے، کل دوسرے کے پاس چلا گیا ہے، کل تیسرے کے پاس چلا گیا ہے، تو اسے کہیں سے بھی فیض حاصل نہیں ہوگا. اور یہ صرف اپنی طرف سے ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا اور پھر یہ کہے گا کہ جی میں نے بڑے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں، بس جی یہ سب ڈھونگ بنا ہوا ہے. وہ ڈھونگ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس نے جم کر کام نہیں کیا. دنیا میں دیکھ لیں، آج کوئی آدمی ایک بزنس شروع کرے، پھر چند دن کے بعد دوسرا شروع کر دے، پھر کچھ ہفتے کے بعد کوئی تیسرا شروع کر دے، ظاہر ہے کسی بھی بزنس میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو کیا یہ کہیں گے کہ کوئی بزنس میں خرابی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر مضبوطی اور استقامت نہیں. اگر استقامت ہوتی تو ایک ہی جگہ سے جم کر اس کو فائدہ ہوتا. لہذا محترم حضرات، میں نے مختصر طور پر اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب دیے ہیں، تاہم کہیں جگہ پر رعایتی جملے بھی بولنے ہوتے ہیں اور دوسروں کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے، اور خیال کرتے ہوئے کلمہ حق بھی کہنا ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کلمہ حق کہنے کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ کسی کو ناگوار گزرے، تو اولاً اس کی معافی مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جملہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت اور محقق صوفیاء کے اقوال سے باہر نہیں ہوگا، اور غیر محقق لوگوں کی بات میرے ذاتی طور پر میرے نزدیک غیر معتبر ہے. میرے نزدیک معتبر کلام، معتبر بات محقق صوفیاء کا کلام ہے. لیکن ان محققین میں بھی مشائخ نے اس بات کا فرق کیا ہے کہ وہ اپنی کسی کیفیت میں اگر کوئی بات کہتے ہیں تو نہ ان کے اپنے مریدوں نے اور نہ شیخ نے کیفیت سے باہر ہو کر اس بات کا اصرار کیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات بحالت کیفیت شکر کی حالت میں یہ کہہ جاتے تھے کہ سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان ہوں، مجھ سے بڑھ کے کس کی شان ہے. یہ جملہ کفریہ ہے. لیکن جب حضرت اس کیفیت سے باہر ہوتے، لوگ دریافت کرتے، تو حضرت فرماتے کہ بھائی یہ کفر ہے، اگر میں آئندہ کہوں مجھے قتل کر دینا. لیکن اتنے بڑے محقق کے شاگرد اور مرید بھی محقق تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شیخ بحالت ہوش و حواس نہیں بلکہ ایک کیفیت میں گم ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ صرف بیعت ہو جانے سے اصلاح نہیں ہوتی. آپ میں سے جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مکمل اصلاح ہو گئی ہے؟ یہ تو رابطے کا معاملہ ہے. اگر ضابطے کے مطابق بیعت ہی رہے گی تو بیعت ہی ہے کہ ہاں جی فلاں کے مرید ہیں. لیکن اصلاح کا معاملہ تو تبھی ہوگا جب رابطہ ہوگا، چاہے خط و کتابت کے ذریعے ہو، چاہے ای میل کے ذریعے سے ہو، چاہے فون کے ذریعے سے ہو، چاہے قریب رہنے سے، جو کہ سب سے زیادہ بہتر ہے. شیخ کی کمپینینشپ جو ہے وہ مفید ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اقتصابی اور بنا ہوا چونکہ مٹی سے ہے، ترابی ہے، تو اس لیے اقتصابی ہے. مٹی کے اوپر زمین پر آپ پانی اڈیل دیں تو مٹی پانی کو بھی جذب کر لے، دودھ اڈیل دیں تو دودھ کو بھی جذب کر لے. تو انسان کے اندر بھی اسی طرح کی انجذابی کیفیت ہے کہ یہ دوسروں کے حال احوال کو عادات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. اسی لیے صحبت صالح اختیار کرنے کی طرف اکابر نے زور دیا ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحابی رسول کا اتنا بڑا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور کمپینین شپ سے ہی ملا ہے. اور کسی اللہ والے شاعر نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے. صحبت طالح ترا طالح کنت, اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. ایک اللہ والے تھے تو بازار سے کہیں گزر رہے تھے تو کسی نے آواز لگا لی, لے لو چنگے سنگترے, لے لو چنگے سنگترے. وہ بزرگ صاحب جذب تھے, وہ جذب کی کیفیت میں انہوں نے اللہ کی ضرب لگانی شروع کر دی, اور جب اس کیفیت سے ذرا سنبھلے تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا, انہوں نے کہا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. کہا حضرت وہ یہی کہہ رہا تھا لے لو چنگے سنترے. انہوں نے کہا تو تم نے سنا ہے سمجھا نہیں, وہ کہہ رہا تھا چنگے سنگ کرے, جن کے سنگ اچھے ہوتے ہیں, جن کے ساتھی اچھے ہوتے ہیں وہ پار لگ جاتے ہیں. لے لو چنگے سنگترے کا مطلب یہ ہے جنہوں دے سنگ چنگے نے وہ تر جاندے ہیں, جن کا ساتھی اچھا ہوتا ہے وہ پار لگ جاتا ہے. اس لیے شیخ کی صحبت میں وقت گزارنا وہ دیگر روابط کی نسبت زیادہ مؤثر ہے. لیکن اگر فزیکلی ایسا ممکن نہ ہو تو دیگر دو روابط کے ذرائع سے کام لینا چاہیے, کہ خط و کتابت ہو, اور اس کی جگہ پر آج کل ای میل اور ایس ایم ایس وغیرہ نے لے لیے, اور اسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور توجہ رسانی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالی شانہ سے دعا ہے کہ تعالی شانہ ہمیں ظاہر و باطن کی اصلاح نصیب فرمائے, اور ہمیں اس محنت کو محنت سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین.